اشعار ہیں جس کا عنوان ہے یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ. جو یہ اشعار جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ ہیں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جانے کیا جام مینار عالم بھلا جانے کیا جام مینار عالم تیرا قید خوش خرام مدینہ تیرا قید اے خوش خرام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہم پہ نظر ہے تیرا مدینہ تیرا مدینہ 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 پڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ پڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہم سے نظر ہے تیرا مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، نگاہوں کے سوپا نیت ریش ہوگی، نگاہوں کے سوپا نیت ریش ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ پیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہماتے نظر ہے سرام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سکون جان تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جان تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جان ہے نظام مدینہ، سکون جان ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جانے کیا جام مینار عالم، تیرا کیسے خوش خرام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہماتے نظر ہے سرام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے. او آزاد رب تیرے زمینوں جہاں سے, او آزاد رب تیرے زمینوں جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, بلا جانے کیا گلیوں میں ہر ایک قدم پر امت نظر ہے تیرا مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, نگاہوں میں سلطانیت ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, ہو آزاد رفتر بنے دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, ہو آزاد رفتر بنے دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. ہمارے حضرت صوفی شاہ ممتاز برکاتہم العالیہ بھی ان دنوں مدینہ منورہ میں ہیں ماشاءاللہ. انسان کا مقصد زندگی کل تقریباً مکمل ہو گیا تھا دعا کے ساتھ, لیکن اس کے بعد کچھ ملفوظات ہیں جو پڑھا کے وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ملفوظات بعد بیان. مجاہدے کے بعد نعمت ملنے کا کیا راز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ صاحب نے میرا بیان اتنی تفصیل سے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا, حالانکہ کراچی میں بھی کافی وقت گزارتے ہیں, اور یہاں ہزاروں میل پر اللہ تعالی نے ان کو اپنی محبت کی باتیں سننے کے لیے آنے کی توفیق دے دی. مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت مقروض ہو گیا, وہاں سے 1000 میل پر ایک سخی رہتا تھا جس کی سخاوت کا ہر جگہ شہرہ تھا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ 1000 میل جاؤ, وہ سخی تمہیں اتنا دے دے گا کہ تمہارا سب قرضہ ادا ہو جائے گا۔ جب اس شہر میں پہنچا تو اسی وقت اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا۔ بڑا مجمع تھا۔ پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا کہ یہ وہی سخی تھے جو غریبوں کا قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ رونے لگا کہ میں تو ان کی امید پر 1000 میل سے آیا تھا۔ روتے روتے بدحواس ہو کر نیند آ گئی۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ تو سخی پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر کی فلا کوٹری میں زمین کھودو، وہاں تمہارے دادا خزانہ دفن کر گئے تھے، جاؤ 2-3 گز کھود کے وہ لے لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو۔ تو اس نے خواب ہی میں کہا کہ اللہ میاں، جب میرے گھر ہی میں دولت تھی تو آپ نے 1000 میل کیوں دوڑایا؟ کتنی پریشانی اٹھائی میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر مشقت کے تمہیں دے دیتا تو تم قدر نہیں کرتے، اس لیے 1000 میل دوڑا کر تم کو گھر کی دولت دی، ورنہ مفت والی چیز مفت ہی میں آدمی پھینک بھی دیتا ہے۔ تو دیکھیے، آج 5000 میل پر اختر کی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی۔ یہاں بہت سے ایسے بیٹھے ہیں کہ کراچی میں میری بات سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جاپانی وقت آیا ہوا تھا تو رات 3 بجے تک جاگے تھے، لیکن آج اتنی فرصت سے بیٹھے رہے، مطلب سے بھی جلدی آ گئے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آج کس ذات نے ان کو میری گزارشات سننے کے لیے فارغ کیا؟ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، بہت ابھاگن مر گئیں جگت جگت بورائے، پیو جے کا چاہیں تو سولت لیے جگائے، سوتت لیے جگائے۔ یعنی بہت سے محروم القسمت دنیا میں پھر پھر کے پاگل ہو گئے مگر کچھ نہیں پایا، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سوتے سے جگاتا ہے کہ اٹھ نالائق، چل نماز پڑھ۔ اللہ کی یہ شان ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم نالائقوں پر ایسا ہی فضل کر دے۔ حضرت والا فرماتے ہیں، میں رب کے تقریر نہیں کرتا، 40 سال تک میں مقرر نہیں تھا، میری تقریر بالکل اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ میں مقرر ہوتا تو بیت العلوم سے جب فارغ ہوا تو اسی وقت سے تقریر شروع کر دیتا۔ ہندوستان پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں کہ 40 برس تک میں نے کبھی تقریر نہیں کی، پھر اللہ تعالی نے میری زبان اپنی رحمت سے کھولی اور مولانا پرتاب گڑھی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ حالت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی، اللہ تعالی نے ان کو بھی 40 سال تک بے زبان رکھا، اس کے بعد ان کی زبان کھولی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختر ویسا ہے نہیں، تھوڑی سی مشابہت نیک بندوں سے لگ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی اپنے لیے نیک فال سمجھتے ہیں، لیکن کہاں وہ کہاں ہم۔ میرے شیخ ایسے موقع پر فرماتے تھے کہ بڑوں سے اپنی مثال مت دو، بس تھوڑی سی مشابہت بزرگوں سے مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ تو جب رونے والوں کی شکل سے رونے والوں میں شامل کیا جا رہا ہے تو اللہ والوں کی شکل بنانے سے کیا کچھ ملے گا؟ کیا عجب ان کا کرم ہو جائے تو ہم اللہ والوں میں شامل کر لیے جائیں۔ یہ حدیث کا مضمون ہے، خالی تصوف کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ ایسے موقع پر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ تو ان کے خادم ہیں، ادنا غلام ہیں۔ اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے کہ کہاں عبد الغنی اور کہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ خلافت ملنے سے کوئی شیخ کے برابر تھوڑی ہو جاتا ہے، کہاں راجہ بھوج، کہاں بوا تیلی۔ یہی ان کے اللہ کے ولی ہونے کی نشانی تھی۔ اللہ والے اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں اور حقیر ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے. میں بزرگوں کی بات تو سنا دیتا ہوں لیکن انشاءاللہ انہی بزرگوں کی نقل کی برکت سے کام بن جائے گا. دیکھو جب پانی نہیں ہوتا تو تیمم سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز میں کوئی نقص نہیں ہوتا. اب بڑے بڑے اولیاء اللہ نہیں رہے تو انہی دھینوں سے تیمم کر لو, بلکہ ان کو غنیمت سمجھو, ورنہ کچھ دن میں یہ بھی نہیں ملیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ گیہوں نہ ملے تو گیہوں کی بھوسی کی بھی قدر کر لو. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دین سکھانے والا تو خود کو ایسا ہی سمجھے, مگر آپ لوگ یہی سمجھیں کہ ہمارے لیے ہمارے مشائخ بہت ہی مفید ہیں. آپ جتنا زیادہ حسن ظن اپنے دینی مربی سے رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو نفع ہوگا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے خادموں سے جتنا زیادہ نیک گمان رکھو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا, ورنہ تمہاری بدگمانی کا اثر یہ ہوگا کہ صاف پانی اللہ کے یہاں سے آئے گا مگر تمہیں بدبودار ملے گا. صاف پانی بارش کا دریا میں جمع ہوا پھر نل تک پہنچا, مگر ٹوٹی میں آپ نے پاخانہ لگا دیا اور کہا کہ اس پانی میں تو بہت ہی بدبو ہے. بدبو پانی میں نہیں ہے, بدبو تمہاری ہے. ایک عورت نے اپنے بچے کو ہگایا, اس کا پخانہ صاف کیا تو بو اس کی انگلی میں لگا رہ گیا. اس کے بعد چاند دیکھا تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے ہوئے انگلی ناک پر رکھتی ہیں, تو اس نے اپنی انگلی ناک پر رکھ کر کہا کہ اے بہن اس دفعہ کا چاند تو بڑا سڑا ہوا نکلا ہے. ایسا بدبودار چاند تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کمبخت کو یہ خبر نہیں کہ اس کی انگلی میں گو لگا ہوا ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اولیاء اللہ سے دین کے خادموں سے بدگمانی کرتے ہیں, وہ بدبو ان کی اپنی ہوتی ہے ورنہ چاند کہاں سڑتا ہے. مجھے اس لیے مسرت ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالی جو اپنی باتیں اپنی رحمت سے بیان کراتا ہے تو وہ آپ بھی سن لیتے ہیں. ہمارے بڑے اکابر سب چلے گئے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے, لہذا میرے یہاں مجمع اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ 5,000 گز کی زمین لی جائے, کچھ عرصے میں گلشن اقبال کی خانقاہ میں جگہ تنگ پڑ جائے گی. حالانکہ 1,300 مربع گز کی زمین ہے. اس وقت ابتدائی حالات نہ تھے تو محسوس نہیں ہوا, مگر اب مسجد سب بھر جاتی ہے. جمعے کی نماز میں تو دروازے تک شامیانہ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لے لے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو چھوٹی جگہ سے بھی کام ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور گھر اتنا چھوٹا تھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیر ہٹانا پڑتا تھا. اتنے چھوٹے سے گھر سے سارے عالم میں روشنی پھیل گئی. تھانہ بھون کتنا چھوٹا سا قصبہ ہے, چھوٹی سی خانقاہ تھی جس کے لیے مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ چھوٹی سی بستی, یہ چھوٹی سی مسجد, یہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی, مجدد کی مجلس تھی, نور خدا تھی. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے کام لے لیں. میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ کوئی بڑی جگہ مل جائے تو درخت لگانے کا مجھے بہت شوق ہے, تاکہ ہر درخت کے نیچے کوئی درویش تسبیح لیے معمولات پورے کر رہا ہو, ایک کی آواز دوسرے کو نہ آئے. تمنا کرنے سے کم از کم ثواب تو ملے گا. بنی اسرائیل کا ایک صحابی ریت کے پہاڑ پر گزرا تو اس نے کہا کہ یا اللہ اگر اس کو غلہ بنا دیں تو میں آپ کے غریب بندوں میں تقسیم کر دوں. بستی میں قحط پڑا ہوا تھا. فوراً اس وقت کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر اپنے اس امتی سے کہہ دو کہ میں نے اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. سبحان اللہ, نیت بہت بڑی چیز ہے. خیالی پلاؤ دنیا کے لیے تو مفید نہیں, مگر آخرت کے لیے خیالی پلاؤ بھی مفید ہے. خیالی پلاؤ کوئی بنائے کہ شہزادی سے میری شادی ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر آخرت کے لیے خیالی پلاؤ پکا لیا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے دنیا دے دیں تو میں دین کے کام کروں گا، مدرسے خانقاہیں بناؤں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، تو نیت پر ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا کہ کسی کا بچہ گم ہو گیا تو اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو میرے بچے کو لائے گا تو میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اب وہ جنگل جنگل پھر کے خرکاروں سے تلاش کر کے لے آیا، جب بچے کو لے کر آئے گا تو باپ سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرے گا، یہ فطری بات کہتا ہوں کہ پہلے اس کو سینے سے لگائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ کا پیارا بندہ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تم میرے کسی بندے پر محنت کرو جو مجھے بھلا بیٹھا ہے، اسے مجھ سے جوڑ دو، بس تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، نہیں جوڑنا جانتے ہو تو اتنا کر لو کہ ان کو کچھ کتابیں وغیرہ پہنچا دو، جس کار میں اتنا بھی پیٹرول نہ ہو کہ پیٹرول پمپ تک جا سکے تو اتنا تو کرو کہ اس کو رستہ وغیرہ باندھ کر پیٹرول پمپ تک لے جاؤ۔ ایسی کتابیں ان کو پڑھنے کو دو جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، جو کتاب لے جائے اس کا پتہ اور فون نمبر لکھ لو تاکہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ بھائی کتاب واپس کرنے، تاکہ دوسرے کو پڑھنے کے لیے دی جا سکے۔ دینی نفع کو بند نہ کرو، یہ بات غلط ہے کہ جو کتاب لے کر واپس کر دے وہ بڑا بے وقوف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو 10 روپے کی کتاب لے جائے اس سے 100 ریال امانت رکھوا لو، یہ ریال اس کے دماغ میں ٹھونک مارتا رہے گا۔ میرا تجربہ دیکھیے، نازم آباد میں میرا دوا خانہ تھا، ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں دستہ دے دیجئے جس سے دوا کوٹی جاتی ہے۔ میرا تجربہ تھا کہ یہ دستہ لے جائے گا اور ہم اس کے پیچھے اس کے گھر جائیں گے، تو یہ کبھی لالو کھیت گیا ہوا ہوگا، کبھی سبزی لینے گیا ہوگا، ہم کو ہفتوں دوڑائے گا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ دستہ 50 روپے کا ملتا ہے، لہذا تم 100 روپے جمع کرا کے لے جاؤ، جتنی جلدی لاؤ گے اتنی جلدی اپنا روپیہ واپس لے لینا۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھروسہ تو ہے، مگر اپنے وقت کا ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، تم کو کون یاد دلائے گا کہ دستہ واپس دینا ہے؟ میرا دل مشوش رہے گا، اللہ کی یاد کی بجائے دستے کو یاد کرتا رہے گا۔ اس پر ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پینسل کاغذ نکالا، اس پر کچھ لکھ کر کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ مولوی شفیع بتاؤ میں نے کیا کیا؟ عرض کیا آپ نے کاغذ پر کچھ لکھ کر رکھ لیا، میں نے تو یہی دیکھا۔ فرمایا کہ ایک بات کی بار بار یاد آ رہی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں، میں نے دل کا بوجھ کاغذ پر رکھ کر دل کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا۔ سبحان کہ نامعلوم کب اللہ نظر عنایت فرما دے۔ چنانچہ وہ صاحب 100 روپیہ رکھوا کر دستہ لے گئے، مجھے بالکل یاد نہیں دلانا پڑا، اپنی دوا کوٹ کر ایک ہفتے کی بجائے 2 ہی دن میں لے آئے اور کہا کہ میرا روپیہ واپس دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے میں نے روپیہ رکھا تھا تاکہ آپ کو یاد دلاتا رہے، میرا وقت بچ گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى والطول العمر فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل رواه البيهقي في شعب الإيمان. ترجمہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مجھ کو اپنی امت پر بڑا خوف ہے, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے مجھ کو اپنی امت پر بڑا خوف ہے, ایک تو خواہش نفس اور دوسرے درازی عمر کی آرزو اور نفس کی خواہش حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے اور درازی عمر کی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے اور یہ دنیا کوچ کرنے والی جانے والی ہے اور آخرت آگے بڑھنے والی اور آنے والی ہے اور ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت سے ہر ایک کے بیٹے ہیں یعنی تابع اور محکوم اور رغبت کرنے والے ہیں. اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بن سکو تو ایسا کرو یعنی دنیا کے بیٹے گیری سے نکل جاؤ یعنی دنیا کے بیٹے گیری سے نکل جاؤ اور تابع اور غلام دنیا کے نہ بنو اور آج تم دار العمل عمل کے گھر میں ہو اور دنیا میں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا لیکن تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہیں ہے. تشریح. روایت ہے حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنے اعمال کا حساب کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جاوے. خواہش نفس اور درازی عمر کی آرزو یہ دو بڑے فتنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ ان کے سبب انسان اعمال آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. ان دونوں فتنوں سے نجات کے طریقے اور تدابیر جو دوسری احادیث شریفہ سے معلوم ہوتے ہیں یہ ہیں: نمبر ایک, تلاوت قرآن پاک میں ناغہ نہ کیا جائے. نمبر دو, موت کو کثرت سے یاد کیا جاوے اور روح نکلنے سے قبر کی تنہائی اور میدان حشر اور دوزخ کی آگ تک کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ یہی فکر سے سوچنا. نمبر تین, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری دینا. اور حدیث شریف وارد ہے کہ ہر شے کے لیے معدن ہے اور تقوی کا معدن خزانہ یا کان اللہ کے پہچاننے والوں کے دل ہیں. پس ظاہر ہے کہ ان کی صحبت سے تقوی کی نعمت حاصل ہوگی اور حق تعالی شانہ نے کونوا مع الصادقین کے حکم میں کسی صحبت اہل اللہ کی ضرورت بیان فرمائی ہے. صادقین سے مراد مشائخ اور بزرگان دین ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. جمعہ کی سنت ہے. نمبر ایک, غسل کرنا. نمبر دو, اچھے اور صاف کپڑے پہننا. نمبر تین, مسجد میں جل جانے کی فکر کرنا. نمبر چار, مسجد پیدل جانا. نمبر پانچ, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. نمبر چھ, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا. نمبر سات, کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا. نمبر آٹھ, خطبہ کو غور سے سننا. نمبر نو, علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورۃ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا اور اس جمعہ سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نمبر دس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. نمبر گیارہ, جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشر طیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے غزوات میں اور ان کے ضمن میں بعض دوسرے مشہور واقعات ہیں بترتیب سنین. آپ کی مدت اقامت مدینہ طیبہ میں وفات تک 10 سال 2 ماہ ہے. جب جہاد فرض ہوا آپ نے کفار سے قتال شروع کیا اور سپاہ بھیجنے لگے, سپاہ یعنی لشکر. جس جہاد میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اس کو اہل سیر غزوہ کہتے ہیں, اور جو لشکر آپ نے بھیج دیا اور خود تشریف فرما نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں. بتفصیل ہر غزوہ و سریہ کا حال لکھنا دشوار ہے, اس لیے بعض بعض کا مختصر حال لکھا جاتا ہے, اور مقارنت زمانی کی مناسبت سے بعض دوسرے واقعات لکھے جاتے ہیں. نمبر 1, ہجرت. جہاد فرض ہوا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ بھیجا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں. یہ ماجرا رمضان میں ہوا, اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن غابغ کی طرف شوال میں روانہ کیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خروار کی طرف, کے ایک موضع ہے قریب جحفہ کے ذی قعدہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں. یہ سب سریے تھے. پھر سفر میں غزوہ ابوا واقع ہوا, اس میں خود تشریف فرما ہوئے. ابوا ایک گاؤں تھا درمیان مکہ اور مدینہ کے, اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں, اور اسی سال آغاز اذان کا ہوا, اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آئیں, اور اسی سال مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت مقرر ہوا. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وفعل بنا ما انت اهله, فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.